ابواب الرقاق ایسے ابواب ایسے ایسی احادیث کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جس سے دل نرم ہو اور جس سے زہد مزاج میں پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی، جن احادیث میں، جن مضامین میں، جن آیتوں میں دنیا سے بے رغبتی والے مضامین ہوں اور دلوں کو نرم کرنے والی، پتلا کرنے والی، رقاق، دلوں کو رقت، دلوں میں رقت لانے والی، رونا لانے والی اور دل کو پگھلانے والی اور زہد پیدا کرنے والی جو حدیثیں یا آیتیں ہوتی ہیں، جو مضامین ہوتے ہیں، ان کو ابواب الرقاق کہتے ہیں. فضائل صدقات اس پر مشتمل ہے. اور اس وقت جو ہے نا، ہم لوگوں کو فضائل اعمال تو پڑھنا ہی، منتخب احادیث تو پڑھنا ہی، لیکن دنیا کی محبت، اسباب سے جوڑ، اسباب کا لگاؤ، اسباب دنیا سے محبت اور اس کے اوپر زیادہ ضرور سے زیادہ اتکال، بھروسہ، یہ چیزیں ہونے کی وجہ سے ہم کو زیادہ ضرورت اس کی بھی ہے، ابواب الرقاق کی زیادہ ضرورت ہے. تو اس لیے جو ہے نا، فضائل صدقات کا وہ حصہ جس کے اندر موت کا بیان ہے، سمجھنا، جس کے اندر جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان زیادہ ہے اور جس کے اندر جو ہے نا دنیا کی بے رغبتی، بے حیثیتی کا ذکر زیادہ ہے، بے ثباتی کا ذکر زیادہ ہے، وہ مضامین زیادہ سننے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن ادھر سے ہٹے، اس دنیا سے ہٹے اور دنیا کے اسباب سے ہٹے، اس پہ اتکال، بھروسہ کرنے سے ہٹے. یہ ہے وہ ضرورت جس کی وجہ سے فضائل صدقات کو پڑھنا ہوتا ہے شام کے وقت میں. تے ہی جو اعمال کرنے ہوتے ہیں اور مسجد میں جو اوقات گزارنے ہوتے ہیں، اس کا اصول ہے، اس کے ضابطے ہیں، اس کے آداب ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ مسجد کو مسجد سمجھتے رہنا کہ یہ مسجد ہے، مسجد کے مسجد ہونے کا دھیان. کیونکہ جب جماعت کسی جگہ جا کے ٹھہر جاتی ہے اور مسافر ہونے کی حیثیت سے وہاں کھانے کی، سونے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ غیر مسافر کو اور غیر معتکف کو سونے اور کھانے کی مسجد میں اجازت نہیں ہوتی، جو مسافر نہیں ہیں اور جو معتکف نہیں ہیں اس کو مسجد میں کھانے پینے سے، سونے سے احتیاط کرنا ہوتا ہے. ویسے جائز مقامی آدمی کے لیے بھی ہوتا ہے مسجد میں آرام کرنا، لیکن آداب مسجد کے خلاف ہے اس کے لیے. حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مسجد میں آرام کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی سو رہے تھے اور نیچے سو رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے ان کو اٹھایا تھا کہ ابو تراب اٹھو، ابو تراب مٹی والے، او مٹی میں لطپت اٹھو. تو اس طریقے سے اس سے پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں آرام کے لیے آ جایا کرتے تھے کبھی. ایک بحث ہوتی ہے حدیثوں میں کہ کتا اگر مسجد میں آ جائے تو مسجد ناپاک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس کے ضمن میں حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں مسجد میں ہی لیٹا رہتا تھا اور مسجد نبوی کی دیواریں جو ہیں نا وہ بہت چھوٹی تھیں، جیسے چھوٹے چھوٹے باؤنڈریاں ہوتی ہیں نا آنگن کے جو باؤنڈریاں ہوتے ہیں، اس پہ سے کتا وتا کود جاتا ہے آرام سے. مسجد نبوی کی سامنے کی صحن کی دیواریں ایسی ہی تھیں اور کتے جو ہے نا کود کے آ جاتے تھے، چلے جاتے تھے، اور کوئی بھی مسجد نبوی کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگاتا تھا، یہ روایت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی مسجد میں رہتے تھے. لیکن علماء نے بہرحال غیر معتکف کو اور غیر مسافر کو منع کیا ہے. شروع شروع میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، اگر مسجد سے متصل کوئی جگہ ایسی ہے جو خارج مسجد ہے تو قیام مسجد میں رکھتے ہوئے اس میں آرام کو ترجیح دیتے تھے. سنا ایک ملفوظ میں بھی میں نے پڑھا ہے ان کے، کہ مسجد سے اگر خارج مسجد، صحن ہوتی ہے نا، بس بچوں کے پڑھنے کے صحن ہوتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آ کے بیٹھنے کے صحن ہوتے ہیں، تو تاکہ کم سے کم بے ادبی کا شائبہ ہو اور مسجد کے ملوث ہونے سے بھی بچے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد جو ہے اللہ کا گھر ہونے کا جتنا لحاظ رکھا جائے گا اتنا اچھا ہے، اور فضول بات سے، دنیاوی باتوں سے اور شور کرنے سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا کی بات کرنے سے 40 سال کی عبادت ضائع ہوتی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنے سے 40 سال کی عبادت ضائع ہوتی ہے۔ اب 40 سال کون رہتا ہے، کون عبادت کرتا ہے، کتنا اکٹھا کرے تھے، ایک وقت دنیا میں بیٹھ کے بات دنیاوی باتیں مسجد میں بیٹھ کے کیے، وہ سب نکل گئی۔ کمانے سے زیادہ جتنا کما رہے ہیں نا، اس کی سیفٹی کی فکر بہت ہونی چاہیے، وہ بچ جائے، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے کاموں میں، ہمارے مشغولیت میں سب سے زیادہ حرج اسی سے ہے کہ ہم کما لیتے تو ہیں تھوڑا سا ادھر ادھر بھاگم بھاگی کر کے، لیکن گما دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اس پر ورک نہیں کرتے، اس پر کام نہیں کرتے، بالکل ذرا دھیان نہیں رہتا، ایسی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مسجد کے اندر جب آدمی آئے، جماعت مسجد میں آتی ہے، تو مسلیوں کا، کمیٹی والوں کا، دوسرے لوگوں کا تو خیال کرنا بعد میں ہے، اللہ رب العزت کا خیال کرنا پہلے ہے۔ مسلیوں کا اور کمیٹی والوں کا، سب کے لحاظ رکھنا بعد میں ہے، اللہ پاک کا خیال پہلے ہے، اللہ کے فرشتوں کا خیال اس کے بعد ہے۔ پیاز کھا کے نہیں آنا ہے، فرشتوں کے لیے ہے نا، لہسن کھا کے نہیں آنا ہے، فرشتوں کے لیے ہے، فرشتوں کا لحاظ، مسجد جو ہے نا فرشتوں کے قیام کی جگہ ہے، کثرت سے فرشتے ہوتے ہیں، ذکر کرنے والوں کے اطراف ساتھ دینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، جہاں مختلف جگہ سے لوگ جمع ہوں، تعلیم کریں یا ذکر کریں، اللہ پاک کے تذکرے کریں، کہ آسمان تک بھر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کہاں سے، وہ بتاتے ہیں ایسا ایسا ہو رہا ہے وہاں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، تو بولے وہ آپ کی جنت مانگ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے جنت کو، کہنے لگے دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھتے تو کیا کرتے، پروردگار دیکھتے تو اور زیادہ اس کو مانگتے۔ پھر جہنم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اسے بچنے کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، اس کے عذاب کے تذکرے کر کے ڈر رہے تھے، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ دیکھا تھا انہوں نے، دیکھا ہے، کہیں گے دیکھا تو نہیں، کہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے، میں دیکھ لیتے تو اور زیادہ کرتے، میں تم گواہ رہو، میں نے بخش دیا ان کو، اللہ پاک ان کو گواہ بنا کر اس مجمع کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں تو فرشتوں کی رعایت کرنا ہے، ان کو ہماری طرف سے ایذا نہیں پہنچنا ہے، تکلیف نہیں پہنچنا ہے۔ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ریاح کا تقاضا ہو، گیس کا تقاضا ہو، تو آدمی کوشش یہی کرے کہ مسجد کے باہر ہو آئے، تھوڑا سا مسجد کے باہر جا کے آئے، چاہے وضو دوبارہ نہ کرے، لیکن گیس خارج کرنے کے لیے اگر تقاضا ہو تو باہر چلا جائے۔ ہاں نیند میں ہے، بے شعوری میں ہے، وہ الگ بات ہے، وہ معاف ہے، اس ادب بہت ہے، مسجد کا ادب بہت ہے، اور مسجد میں آواز جو ہے نا پست رکھنا ہے، چلانا نہیں ہے، سوائے خطبے اور بیان کے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ کی رگیں جو ہے نا وہ پھول جاتی تھیں، کأنہ منذر جیش، اور آپ کی آواز میں اتنی شدت آ جاتی تھی جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو سر پر آ چکا ہوں، کوئی آدمی کو لوٹ، یعنی کسی قبیلے کو لوٹنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے کوئی لشکر بالکل قریب آ گیا ہو، تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے متاثر کرنے کی، تاکید سے بولنے کی، اہمیت سے سمجھانے کی، ویسے انداز میں آپ کا خطاب ہوتا تھا، یہ حدیث شریف میں ہے، کأنہ منذر جیش، جب گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں، آپ کی علی صوتہ، آپ کی آواز جو ہے بہت بلند ہو جاتی تھی۔ تو خطبے کے علاوہ جو ہے وہ حتی الامکان آواز پست رکھنا ہے، چلانا نہیں ہے، ایک دوسرے کو چلانا، آواز دے کے بلانا، زور زور سے پکارنا، لوگوں کا حجاب نہیں کرنا، میں کسی سے ڈرتا نہیں، میں کسی سے شرماتا نہیں، نہیں ڈرنا ہے، شرمانا ہے، بے شرم نہیں بننا ہے، شرمانے کا حکم ہے نا، بے شرم بننے کا تھوڑی حکم ہے، تو لوگوں کا لحاظ رکھنا ہے، لوگوں کی موجودگی سے شرم آنا ہے، کہ بھائی ان کی موجودگی میں ہمیں جرأت نہیں دکھانی ہے زور زور سے بولنے کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخاب نہیں تھے، आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से लगाने वाले नहीं थे, ना बाहर लगाते थे ना आपस में कभी लगाते थे। तो आवाज़ पस्त रखना, आहिस्ता बोलना, मस्जिद का अदब जो है वो जितना ज़्यादा बंदा करता है उतना अल्लाह के अदब में शुमार होता है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद के अंदर मस्जिद वाले आमाल से मस्जिद को आबाद रहना है। उसके अलावा का जो क़याम है उसकी जो इजाज़त है मस्जिद वाले आमाल की वजह से इजाज़त है, तो वो इजाज़त से फ़ायदा उठाने में एहतियात चाहिए। इजाज़त है का मतलब ये नहीं है कि अपना घर बन गया वो, मस्जिद मस्जिद ही होती है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो इसी वजह से कपड़ा बिछा के लेटना, वैसे नहीं लेट जाना क्योंकि उसके मुलव्वस हो जाने का, ख़राब हो जाने का डर है। लोगों की इज़ा और तकलीफ़ से बहुत एहतियात करना है। फौरन नमाज़ पढ़ने के बाद एकदम रकात नहीं बांध लेना, क्या पता आपके सामने वाला जाना चाह रहा हो, थोड़ा तवक्कुफ़ करना कि कोई जाने वाला तो नहीं है, थोड़ा देख लेना कि किसी को उजलत तो नहीं है जो मेरे सामने वाला है जाना चाह रहा है। दो शक्लें हैं, अगर उसके पास एहतराम है नमाजी के सामने से नहीं गुजरना चाहता है तो वो फंस गया और वो आपको मलामत करता रहेगा, या अल्लाह इसने रकात बांध लिया पता नहीं कब ख़त्म करेगा अभी। और अगर उसने उसके पास परवाह नहीं है तो वो सामने से जाएगा। और मस्जिद मुसल्ली के सामने से जाना, उसके ऊपर अल्लाह पाक इतने सख्त नाराज़ होते हैं कि अगर 40 साल तक रुक जाना पड़ जाए उस नाराज़गी के बारे में, अगर बंदे को मालूम हो जाए तो उस नाराज़गी से बचने के लिए 40 दिन बाज़ रिवायतों के मुताबिक, 40 साल बाज़ रिवायतों के मुताबिक अगर आदमी को उस जगह ठहर जाना पड़े तो ठहरेगा मगर सामने से नहीं जाएगा। मुसल्ली के सामने से जाना इतना बुरा है। और मुसल्ली से सामने का एतबार 3 सफ़ों का होता है, 3 सफ तक। हरमैन इससे मुस्तस्ना है, बैतुल्लाह और बैतुल रसूल, मस्जिदुर रसूल, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी, ये दोनों जगहों के ऊपर इस्तिस्ना ये है कि आप उसके सजदे की जगह के आगे से चले जा सकते हैं। मुसल्ली के सजदे के आगे जहाँ तक उसका सजदा होने वाला है उसके बीच में से नहीं जाना, उसके सामने से जा सकते, लेकिन उसके अलावा की मस्जिद में 3 सफ से पहले नहीं जा सकते। असल ये है कि अगर आदमी अपनी जगह जहाँ पर उसको देखना चाहिए उसूलन मुसल्ली को, वहाँ अगर वो देख रहा है तो उसकी निगाहों की शुआएँ ज़्यादा वाज़ह तरीक़े पर कहाँ तक जाती हैं, ये उसका उसूल है। तो अगर आदमी अपने सजदे की जगह पर देख रहा है तो उसकी शुआएँ जो हैं देखने की वो 3 सफ तक बहुत वाज़ह तरीक़े पर जाते हैं, उससे आगे जो है ना वाज़ह तरीक़े पर नहीं जाते, धुंधले धुंधले जाते हैं। तो इसलिए अगर बड़ी मस्जिद है तो 3 सफ़ों के आगे से गुज़र सकते हैं आप, और छोटी मस्जिद है तो 3 सफ़ों से भी ज़्यादा टाइम जगह है तो भी नहीं जाने का है। तो इस वजह से दूसरे को इस गुनाह में मुब्तला होने से बचाना है, उस वजह से हम थोड़ा सा तवक्कुफ़ कर लेना कि कोई जाने वाला तो नहीं है। ऐसे वज़ू करने की जगह पर कोई ईज़ा पहुँचाने वाली चीज़ नहीं होना, तहारत की जगह पर कोई ईज़ा पहुँचाने वाली चीज़ नहीं होना। अब तहारत मिसाल के तौर पर कमोट है बैठ के करने का है, वो पूरा भीगा हुआ है, अब बाद में जाने वाला कैसा बैठना उस पर, एक मसला हो जाता है। गंदगी है, फ्लश नहीं किया है, पानी नहीं डाला है, थूक रहे हैं इधर के कोने पे उधर के कोने पे, ऐसा जमा कर दिए थूक थूक के, बैठने से कराहियत आती है, गंदगी है, उसमें जो ज़िम्मेदार है ना उसका, यानी जिसकी वजह से वो हो रहा है ना, वो पकड़ा जाएगा, मुआखज़ा होगा उसका कि भाई तुम्हारी वजह से ईज़ा पहुंच रही थी, हालांकि पता नहीं है कि किससे पहुंची लेकिन पहुंची ना भाई, उस पर शदीद मुआखज़ा होता है बहुत। ईज़ा मुस्लिम हराम है। वज़ू करने की जगह पर बलगम डाल देना जिसका परसों भी जिक्र आया, थूक देना, खकार देना, ऐसी ज़ोर ज़ोर से खकारना, साफ नाक साफ़ करना कि दूसरे लोगों को अजीब किंदराहट हो, और अगर दूसरा कोई भी नहीं था मगर वहाँ पे सफाई नहीं की, डाल दिया और सफाई नहीं की। वज़ू के आदाब, इस्तिंजा के आदाब, सुन्नत और नवाफिल पढ़ने के आदाब, मुसल्लियों के सामने से गुज़रने का मसला, और दुनियावी बातें करना इधर उधर की, हंसी मजाक ठट्टा, और बेतुके तरीक़े पर सोना, और लोगों की आमद के वक्त तक वक्त में साथियों का अपने इनफरादी चीज़ों में होना, कोई सोया हुआ है कोई लेटा हुआ है, ऐसा नहीं होने का। مثلاً مثال کے طور پر ایک بجے نماز ہے لوگ پون بجے آ جاتے ہیں, آنا شروع ہو جاتے ہیں, مؤذن صاحب اذان دینے کے لیے آ جاتے لوگ آ جاتے ہیں. تو ہمیشہ اپنی تعلیم یا اپنی مشغولیت, یہ فرماتے ہیں دعوت کے سرپرست, کہ ایسے انداز میں رہنا کہ یا تو اس وقت ہماری تعلیم ہوتے رہنا تاکہ لوگ آئیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ مسجد جو آئے ہیں ایسے جو ہے نا آوارہ گردی کے لیے نہیں آئے, کام کے لیے آئے ہیں, اور اگر موقع ہو تو وہ بھی 5-7 منٹ کے لیے آ کے بیٹھ جائیں. یعنی اگر اس وقت تک فارغ ہو چکے ہیں آپ تو پھر طہارت وغیرہ سے لوگوں کے آنے سے پہلے سے فارغ ہو جانا. لوگوں کے طہارت خانے بھرے ہوئے ہیں چونکہ جماعت آئی ہوئی ہے, لوگ بھی آئے محلے والے طہارت کو جائیں گے وضو کرنے کو, بولے پورے دروازے بند ہیں, کہیں گے بولے تو جماعت والوں نے قبضہ کیا ہوا اندر, وہ بولیں گے کہ یار یہ جماعت اچھی ہے آتی ہے قبضہ کر لیتی ہے, اب ہمارے کو وضو کرنے کو پریشانی, وضو کرنے کی جگہ بھری ہوئی ہے وہاں پہ بھیگا ہوا ہے پورا, ویسا نہیں ہونے کا ہے. دیکھ لینا ہے کہ اگر لوگ جو ہے نا ایک پون بجے آنے والے ہیں تو ہمارے طہارت اور ہمارا وضو اس سے فراغت پہلے ہو جائے, اور اس وقت ہم لیٹے نہیں مسجد میں, لوگوں کی آمد کے وقت میں لیٹنا نہیں ہے, لیٹے نہیں رہنا ہے, سوئے ہوئے پڑے نہیں رہنا ہے, فونوں پہ باتیں نہیں کرنا ہے, چونکہ سامنے والا اس کا بڑا برا اثر لیتا ہے, کیونکہ اس کو کیا معلوم کہ میں کس پہ بات کر رہا ہوں, کیا ہو سکتا ہے کہ میں کسی ضروری بات میں کر رہا ہوں گا, لیکن وہ تو یہی سوچے گا نا پتہ نہیں کیا لگا کہ کیا سن رہا ہے, پوری دنیا میں جو چیز ہوتی ہے ذہن اتر ہی طرف جاتا ہے. تو اس لیے اس وقت تلاوت کرتے رہنا ہے, ذکر کرتے رہنا ہے, نماز میں مشغول رہنا ہے, صف میں بیٹھے ہوئے ہونا ہے, یا تعلیم میں رہنا ہے. اگر انفرادی کام میں ہے تو آدمی عبادت میں, تلاوت میں, تعلیم و تعلم میں خود سے لگا ہوا رہے, اور اگر اجتماعی کام میں ہے تو اجتماعی کام میں رہے, لیکن انفرادی کام میں سونا آرام کرنا یہ لوگوں کی آمد رفت کے وقت میں نہیں ہونے کا ہے. اسی لیے مسجد کی ان سب چیزوں کا لحاظ مسجد میں داخل ہوتے وقت سوچ لینا ہے, اور جب تک قیام رہے, چاہے تھوڑے دن قیام رہے چاہے زیادہ دن قیام رہے, اصل جماعت کے مسجد میں قیام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان لمٹ ہے, جب تک جماعت نہ نکلے وہ ہے اس کا اصول. کب تک رہیں گے آپ تو بولے ہم کب تک بھی رہیں گے, مگر اب ایسا سسٹم بن گیا تھوڑا سا کہ مسجد والے خدمت طے کر لیتے ہیں, جب دوسرے کی خدمت ہوتی ہے نا تو 3 دن بس ہو جاتے ہیں, جاؤ رہے کب جاتے تم لوگ, بول کے اندر سے بولنا شروع کر دیتا آدمی کا دل, کیوں اس واسطے کہ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں ان کو, پکا کے ان کی خدمت کر رہے ہیں. اگر جماعت خود پکائے خود کھائے اور پتہ بھی نہ چلے کب پکائے کب کھائے, جماعت آئی اپنا پکائی اپنا کھائی اور دسترخوان لپٹ کے رکھ دی, لوگوں کے آنے سے پہلے سب فنش ہو گیا ہے, لوگ آ کے پوچھے تو بولے ہم کھا چکے ہیں, آپ مہینہ بھر پڑے رہو ان کو کوئی اعتراض نہیں, آپ ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں, ان کے آنے جانے کے وقت میں حرج نہیں پیدا کر رہے ہیں, ان کے وضو کے وقت میں حرج نہیں کر رہے ہیں, ان کے استنجا کے وقت میں حرج نہیں کر رہے ہیں, ان کے نماز پڑھنے کی جگہ پر آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں, ان کے امور میں مداخلت آپ نہیں کر رہے ہیں, مطلب غیر ضروری جو ہے نا فیانہ کھولے ہوئے ہیں, اے سی کھولے ہوئے ہیں, لائٹ کھولے ہوئے ہیں, اگر مسجد والے اجازت دیتے ہیں ان کی طرف سے کھلی چھٹی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اسی وجہ سے مسجد کے امور میں دخل نہیں دینا, بلکہ جو بولتے ہیں نا وہ یہی ہے. بعض مسجدوں میں جماعت والوں کا پنکھوں کو ہاتھ لگانا, لائٹوں کو ہاتھ لگانا, اے سی کو ہاتھ لگانا, کولر کو ہاتھ لگانا, کھولنا بند کرنا یہ پسند نہیں کیا جاتا, یہ دخل دینے کے معنی میں ہے. بہت سی مسجدوں میں ہم نے یہاں بھی یہ بھی دیکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد میں پنکھے بند کر دیے جاتے ہیں, کہ سنت کے لیے نہیں ہے پنکھے, یہ گھر میں جا کے پڑھو, خرچہ کون تمہارا بابا دیتا, یہاں تک بول دیتے ہیں, بل زیادہ آتا ہے, اگر پنکھے زیادہ چلیں گے تو بل زیادہ آئے گی, لائٹ زیادہ چلے گی تو بل زیادہ آئے گی, اے سی چلے گا تو بل زیادہ آئے گی, کولر چلے گا تو بل زیادہ آئے گا, ہمارے پاس چندہ اتنا نہیں ہے, لہذا میں نے خود دیکھا ہے سنت کو بھی نہیں دیتے ٹائم, اور بعض اوقات سنت موقعہ کو دیتے نفل کو نہیں دیتے, یہ تو بہت جگہوں پر میں نے دیکھا ہے, نوافل کو نہیں دیتے, فوراً مؤذن صاحب جو ہے نا کھٹکے بند کر کے اور ٹھہر جاتے آپ کے نکلنے کے انتظار میں, دروازے کے پاس انہیں نکلتے دروازہ لاک کرنا ہے بند کرنا ہے, بول معلوم نہیں کس مسجد کی کیا صورتحال ہوتی ہے. تو اس لیے مداخلت نہیں کرنا ہے. اب یہ کہ پھر مداخلت نہیں کرنا ہے تو مصیبت بھگتنا ہے, تو بولے برداشت کرنا ہے, اللہ کے راستے میں ہے, اللہ کے راستے میں یہی تو صبر سیکھنا ہوتا ہے. اگر اللہ پاک کی طرف سے سہولت مل گئی یا مسجد والے اس پر راضی ہو گئے کہ ہم یہ 100-200 روپے دیتے ہیں ہمیں اوپنلی اجازت دے دیجیے استعمال کرنے کی, ایسا ہم نے دیکھا ہے, ایسا ہم نے امریکہ میں دیکھا ہے, ایسا ہوتا ہے امریکہ میں, مسجد کے ساتھی چندہ جماعت کے ساتھی آپس میں تھوڑے پیسے اجتماعی پیسوں میں سے نکال لیتے ہیں، $5 $10 کہ بھئی یہ مسجد والوں کو دے دیں گے، اور مسجد والوں کو اس کا اندازہ ہے، تو مسجد والے جماعت کے آنے سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مہینے کا خرچہ نکل جاتا، کیونکہ پیسوں کو سب جگہ مرتے، وہاں پہ بھی مرتے، اجتماعی جگہوں اجتماعی چیزوں میں سب جگہ مسئلہ رہتا ہے، تو وہاں پر بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو جماعت والے اگر پیسے دینے کی عادت ہو مسجد میں تھوڑے تھوڑے تو اس سے مسجد کے کمیٹی والے بھی بہت خوش اور مؤذن بھی بڑا خوش، اور اگر مؤذن کی الگ سے تھوڑی خدمت کر دی جائے تو نور و نالا نور، اس کو تو بس یہ اگر پتہ چل گیا مؤذن کو کہ جماعت آئی ہے اور جماعتوں کی عادت معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ 150 جیب ہاتھ میں رکھے جاتے، تو انہیں ایسا ادھر سے ادھر خدمت کرتا اور آپ کے آرام کا خیال کرتا، پانی آیا نہیں آیا، پانی آ رہا نہیں آ رہا، پانی بھرنا تو نہیں ہے، لائٹ چل رہی نہیں چل رہی، پنکھا چالو ہے نہیں ہے، ایسی خبر گیری انہیں کرتا ہے کہ آپ خود سوچ میں پڑ جاتے کیا خدمت گار ہوئی مؤذن، وہ خدمت اپنے حساب سے کر رہا ہوتا ہے وہ، لیکن ہونا چاہیے یہ چیز، اگر اللہ نے جماعت میں گنجائش دی ہے، جماعت والوں کے پاس یہ سمجھ ہے، صاحب حیثیت لوگ ہیں، تو ان کو مسجد کے اندر اپنی لائٹ کے استعمال کا خرچہ، اپنے فین کے استعمال کا خرچہ، اپنے کولر کے استعمال کا خرچہ، مسجد کی جگہ استعمال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، اس کے پانی کا، مسجد والوں کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس میں تھوڑا حصہ ڈال دینا، اور یہ بات مسجد کی کمیٹی کو معلوم ہونا، انجانے میں نہیں ڈالنا، وہ بھی ایک راز ہے، انجانے میں نہیں ڈالنے کا مطلب اب ڈال دیے ڈبے میں، کون ڈالا نہیں معلوم نا، ایک لفافے میں رکھے فرم جماعت من جانب جماعت، اس کو پتہ ٹھیک ہے، آپ کو سب کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کمیٹی کو تو معلوم ہو جائے کہ یہ 50 روپے 100 روپے 500 روپے 400 روپے جماعت ڈال کے گئی ہے، اب دیکھو اس جماعت سے کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ، اور حق بھی بنتا ہے، لوگوں پہ تو خرچ کرنا ہے نا، ایک مخلوق کی تو خدمت کرنا ہے، ہم جس جگہ گئے ہیں اس جگہ پر خرچ ہو، ان پر ہمارا مال خرچ ہوگا تو ہدایت پھیلے گی۔ آج کل حضرت مولانا سعد صاحب دامات برکاتہم زیادہ یہ بات فرما رہے ہیں بیانات میں کہ اگر تمہارا مال تمہارے اوپر خرچ ہوا اللہ کے راستے میں تو تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن تمہارا مال اگر دوسروں پر خرچ ہوا اپنے ساتھ خرچ ہوتے ہوئے تو پھر ہدایت پھیلے گی، ان کے دل نرم ہوں گے، جب مال خرچ ہوتا ہے تو دل کے اندر جگہ بن جاتی ہے، جب جگہ بن جاتی ہے تو اس میں ڈالے سو چیز اتر جاتی ہے، تو خدمت کرنا، اخلاق سے پیش آنا، یہ اسی لیے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے بولتے رہے کھلاتے رہو، اطعم الطعام، افشوا السلام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام، کھانا کھاؤ، کھانا کھلاؤ، کمانے کو کبھی نہیں بولے ایسا، مگر جیسے کھلانے کو بولے، کماؤ تو کھلاؤ ایسا بھی نہیں بولے، کھانا کھلاؤ، پہلے دن سے بولے کھانا کھلاؤ، ارے کھلائیں گے کیسے جب ہے نہیں، تو تو کھلانے کی نیت کر خود ہی آتا، اور سلام پھیلاؤ، اپنی طرف سے تسلی دینا مسلمان بھائی کو کہ میری طرف سے تیری جان، تیرا مال، تیری عزت محفوظ ہے، سلام کی حقیقت یہ ہے، نہ تیری عزت پہ حملہ کروں گا، نہ تیرے مال پہ حملہ کروں گا، نہ تیری جان پہ حملہ کروں گا، تو میری طرف سے مطمئن رہے ان تین باتوں میں، عزت پہ حملے میں غیبت بھی آ گئی، برائی چاہنا بھی آ گیا، بدخواہی آ گئی، اس کے خلاف مکاری آ گئی، سب چیزیں آ گئی، کیونکہ یہ ان سب چیزوں میں اس کی عزت پر ہی حملہ ہوتا ہے، سلام پھیلاؤ اور جناب والا کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو رہے ہوں جب نماز پڑھو، صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں جب نماز پڑھو، تو جب جاگ رہے ہیں جب تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب لوگ آرام کر رہے ہوں اس وقت کوئی بندہ اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پہ خاص محبت فرماتے ہیں، دیکھو سب تھک گئے، سب آرام کر رہے ہیں، اور اس کو کس چیز نے اٹھا کے میرے سامنے کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فرماتے ہیں، سب آرام کر رہے ہیں، سب تھک گئے، اس کو کس چیز نے میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے، فرشتے کہتے ہیں پروردگار آپ کی محبت نے کھڑا کر دیا ہے، آپ کی عظمت نے کھڑا کر دیا ہے، اللہ پاک خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مباحات کرتے ہیں، فخر فرماتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے انعامات کے وعدے ہوتے ہیں، تو یہ صلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام، اتنا ہی کام کرو تم جنت میں سلامتی سے چلے جاؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے خطبے ایسے ہی ہوتے تھے، یہ بالکل شروعات کے خطبوں میں سے، شروع شروع میں جب آپ بیان فرماتے تھے، جب احکام بھی نہیں تھے تو اس وقت یہ بیان کرتے تھے، مدینہ منورہ جا کر بھی آپ یہی بیان کر رہے تھے، عبداللہ بن سلام کو معلوم ہوا یہودی کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، محمد ہیں، محمد ابن عبداللہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، دیکھنا چاہیے، تو عبداللہ بن سلام پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ جیسے میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دے دی کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے اس کا کنیکشن ہے اور اللہ کا یہ رسول ہے، نمائندہ ہے، اور اللہ نے اسے بھیجا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے، تو یہ صحیح ہوگا. کہتے ہیں چہرے کو دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دے دی. پھر میں نے ان کا بیان سنا، تو بیان میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایھا الناس افشوا السلام، اطعم الطعام، صلوا باللیل والناس نیام، علین الکلام. یہ بھی ایک جملہ ہے، علین الکلام، بات نرم کرو، نرمی سے بات کرو. صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں جب نماز پڑھو. تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی سے جاؤ گے. تدخل الجنت بسلام، عبداللہ بن سلام کو اتنا اچھا دکھا اسلام میں آگے، کلمہ پڑھ لیا فوراً. مسجد میں یہ ہوتا ہے، مسجد میں ایسا وقت گزارنا ہے. چونکہ سب سے پہلے جب ہم نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں تو مسجد میں آتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا کرنا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے نیت اچھی بنانا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جماعت کی فکر ایک ہونا، جماعت کے قلوب ایک ہونا، متحد بھی ہونا اور سوچ بھی ایک ہونا، ایک تقاضے کے ساتھ جماعت آنا کہ بھائی یہاں سے جماعت نکل جائے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں ٹھہرنے کی اصولاً کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی. ہم کھا رہے ہیں اپنا، رہ رہے ہیں، اور مسجد کی اور مزید ہو سکا تو خدمت کر دے رہے ہیں، صفائی ہم کر دیتے ہیں، جھاڑو ہم دے دیتے ہیں، طارت خانے ہم دھو دیتے ہیں. تو مسجد والوں کو کیا اعتراض ہوگا کہ آپ 15 دن رہیں یا 20 دن رہیں یا چلہ پورا ایک مسجد میں گزاریں؟ کب تک رہیں گے؟ تو جب تک یہاں سے جماعت نہیں نکلے گی جب تک رہیں گے، یہ اصول ہے اس کا. لیکن اب آہستہ آہستہ سیٹ اپ بدل جاتے ہیں، ترتیب بدل جاتی ہے، اب دو دو تین تین دن مسجد میں بڑھ جاتے ہیں، بیچارے وہاں والے خدمت میں رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب دوسرے کی خدمت پہ آپ رہو گے تو 3 دن سے زیادہ کی نہ آپ ہمت کر سکتے ہیں نہ اس کا دل ہمت کر سکتا ہے. میں جاؤ بھائی، دوسری جماعت بھی آنا ہے، دوسری جماعتیں بھی آتے رہتے ہیں، دوسرے بھی تقاضے آتے رہتے ہیں، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں پھر ذہنوں کے اندر. اور کچھ مسجد کے مذاکرے، مسجد کے مذاکروں میں کچھ اور یاد آ رہا تو بولو. مشورے سے پہلے نماز پڑھ کے مشورے کے لیے بیٹھ جانا ہوتا ہے نا مسجد میں آتے ہی. مسجد میں داخل ہوتے ہی سارے کام نہیں ہے نا، سامان ایک طرف جما کے رکھنا سلیقے سے، اور اس پہ کپڑا اپڑا ڈھانک دینا، دیکھنے میں برا نہیں لگنا، غیر کی نظر سے سامان کو دیکھنا کہ باہر سے کوئی غیر آدمی آیا، تنقیدی نگاہ والا آدمی آیا اور اس کو دیکھا تو اس کو کیسا دکھیں گا یہ. تو ادھر ادھر بکھرا ہوا رہا تو فوراً اس کے منہ میں سخت الفاظ آ جاتے. سلیقے سے ایک طرف رکھ کے، وہاں کے ذمہ دار لوگ اگر ہیں تو ان سے پوچھ کے کہ سامان کہاں رکھا جاتا ہے، اس پہ چادر ادھر اڑا دی. اس کے بعد ساری چیزوں کو چھوڑ کے اگر وضو کرنا ہے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تحیت المسجد مشورے کے لیے بیٹھ جانا ہوتا ہے. یہاں سے پھر وہ امور مشورہ کی چیزیں مذاکرے میں آتی ہیں. لیکن چونکہ مسجد کے اندر داخلہ بھی ایک مستقل امر ہے اور وہاں قیام بھی ایک مستقل عمل ہے، تو اس کی وجہ سے مسجد کے قیام کے اصول وغیرہ بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے. سنت الاعتکاف بولنے کی بجائے ونویت الاعتکاف ما دمت فیہ، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک رہوں گا. چونکہ سنت الاعتکاف ایک اصطلاح بھی ہے، سنت الاعتکاف ایک اصطلاح ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا. اور اعتکاف کی کم سے کم مدت 1 دن پورا ہے، 24 گھنٹے. تو اس لیے وہ سنت بولنے کے بجائے وہ بولے تو ادھر جا سکتا ہے، اور اگر رمضان میں سنت الاعتکاف آپ 19 کو بول دیے 20 کو تو پھر 10 دن پڑ جاتے سر پہ. تو مراد تو خیر یہ ہے کہ مسجد میں سنت رہنا مراد ہے، اگر کوئی بول دیا تو امید ہے کہ ویسا نہیں ہوں گا. لیکن احتیاط یہی ہے کہ یہ فرماتے علماء کہ یہ بولو ونویت الاعتکاف ما دمت فیہ، جب تک میں اعتکاف مسجد میں رہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تاکہ وہ روزے والا اعتکاف اور اصطلاحی اعتکاف وہ نہیں مراد ہے میری، بلکہ یہ ہے کہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا اتنی دیر اعتکاف کا ثواب لینے کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. جی یہ بولو یا اردو میں بولو، اگر عربی یاد نہیں ہے تو اردو میں بولے آدمی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا اتنی دیر اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. نفل اعتکاف، جو اعتکاف جو پورا بنے گا نا، جیسے نفل نماز پوری ہوتی ہے نا ایک، اس میں فرائض پورے وشیش رہتے نا، تو نفل اعتکاف بھی 1 دن سے کم کا نہیں ہوتا، روزہ ضروری ہے اعتکاف میں. یہ جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف کا ثواب ہے، اعتکاف اصطلاحی نہیں ہوتا، یہ نیت کرنے کی وجہ سے. چونکہ مسجد میں جانے والا معتکف کا ثواب پاتا ہے، یہ حدیثوں میں ہے، تو وہ ثواب لینے کی نیت مقصود ہے. تو اس لیے وہ نفل اعتکاف بھی نہیں بولتے اس کو، یہ ہے کہ بس نفل اعتکاف کا ثواب بولتے اس کو. کسی چیز کا ثواب الگ چیز ہوتی ہے، کوئی چیز کا عمل پورا وہ الگ چیز ہوتی ہے، ذہن میں رکھو. سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن پاک کا ثواب ہے نا. ایک آدمی پورا قرآن پڑھا، ایک آدمی 3 وقت قل ھو اللہ پڑھا، دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہوتے. ایک آدمی پورا قرآن شریف پڑھا اور ایک آدمی صرف 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھا، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو یہ ہے کہ وہ عمل سے ہٹ کر ایک انعامی ثواب ہوتا ہے، وہ بتانے کے لیے ہے. وہ عمل الگ ہوگا. جو آدمی قرآن پاک پڑھے گا پورا، کتنے گھنٹے لگیں گے اس میں، کتنے الفاظ دہرائے گا وہ، کتنے آیتوں کی تلاوت کرے گا، کتنے صورتوں کی تلاوت کرے گا، وہ اس میں خود سورہ اخلاص بھی پڑھے گا پھر وہ، تو اس کی وجہ سے وہ الگ چیز ہوئے، وہ الگ عمل ہے پورا. تو ایسے یہ جو ایسی چیزوں میں جو ثواب کا جو ذکر ہوتا ہے، وہ عمل کی جگہ پر نہیں ہوتی وہ چیز، اس کے ثواب میں شرکت ہوتی ہے. تو اعتکاف کے ثواب میں شرکت ہوتی ہے مسجد آنے والے کی، اعتکاف والا عمل جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ابھی اس میں. اصل میں مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے نا، اس دعا میں بسم اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے. بسم اللہ ہی والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہے نا. تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی یاد ہے، درود شریف اور بسم اللہ کو ذرا انہوں مکس کر دیے، تو وہی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ ہی والسلام علی رسول اللہ یہ دونوں پڑھنا ہوتا ہے، سنت ہے. اور پھر اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہنا ہوتا ہے، پھر سیدھے پیر سے داخل ہونا ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.